نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ تھوڑے تھوڑے سے آگے آگے نا، تاکہ علامہ صاحب کو گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں دعوت خطاب دوں گا جناب کمال مہدی صاحب سے کہ وہ آئے اور فضائل آل محمد بیان کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب
کر آپ کی خدمت میں موضوع کا اعلان کیا گیا، محبت علی اور اس کے اثرات. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ کمال نہیں ہے کہ میں اور آپ علی سے محبت کرنے لگیں، اصل کمال یہ ہے کہ علی مجھ اور آپ سے محبت کرنے لگے. اور یہ کمال نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو علی والا کہہ دیں، کمال یہ ہے کہ علی یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے. اور جیسے مولا کائنات نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. لہذا میں اور آپ مولا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے مولا آپ ویسے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، تو بس ہمیں ویسا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں. ایک درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو قبول کرنے کے اور اس پر ایمان رکھنے کے تین طریقے ہوتے ہیں. تین طریقے آپ ذہن میں فرض کر سکتے ہیں کہ کسی طور پر آپ کسی شخص کو قبول کریں. اس میں پہلا طریقہ یہ استاد شہید متحری نے اپنی کتاب میں اس وضاحت کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم نام دیتے ہیں تسلیم جسمی کا. الفاظ کچھ مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ وضاحت کروں گا. جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ مجالس انٹرنیٹ پر جا رہی ہیں، تو لہٰذا ان مومنین کے لیے بھی مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو پہلی گفتگو ہے اور پہلا طریقہ ہے کسی کو ماننے کا، وہ ہے تسلیم جسمی. دوسرا طریقہ ہے تسلیم عقلی، اور تیسرا طریقہ ہے تسلیم قلبی. تسلیم جسمی کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم جسمی یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، جب ایک دوسرے کو گرا دیتا ہے اور دوسرا جو گرنے والا ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو گویا وہ تسلیم ہو گیا، وہ جھک گیا اس کے سامنے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ذہن جھک گیا؟ کیا وہ دل سے جھک گیا؟ نہیں، یہ تسلیم جسمی ہے، فقط جسم جھکا ہوا ہے. جب اسے موقع ملے گا یہ دوسرے اسی موقع پر اسے اٹھا کر دوبارہ پچھاڑنے کی کوشش کرے گا. لہذا یہ ہے تسلیم جسمی، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فقط انسان کا جسم جھکا ہوا ہو لیکن ذہن نہ جھکا ہوا ہو. دوسری قسم میں جسے ہم کہتے ہیں تسلیم عقلی، یعنی عقل تو قبول کر رہی ہے لیکن دل کسی وجہ سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ مرحوم امام خمینی اپنی کتاب چہل حدیث میں ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا ایک کمرے میں اگر مردہ پڑا ہوا ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے ہٹا نہیں سکتا. لیکن اندھیری رات میں تاریخ کمرے میں کسی کو کہیے کہ جناب اس مردے کے ساتھ ایک رات گزار کر بتاؤ، قبلہ آپ کو کیا کوئی دشمنی ہو گئی ہم سے؟ وہ تو پہنچ گئے، ہمیں بھی پہنچانا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ مردہ کچھ کر نہیں سکتا، عقل تو قبول کر رہی ہے لیکن دل قبول نہیں کر رہا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جسے انسان جانتا ہو اسے مانتا بھی ہو. جاننا اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے. یہ تسلیم عقلی آپ کو خاص طور پر مولا کائنات کے بارے میں تاریخ میں بے انتہا نظر آئے گی. بہت سے ایسے تھے جن کی عقل علی کے سامنے جھکی ہوئی تھی. لیکن دل جھکنے کو تیار نہیں تھے، کسی بکس کی وجہ سے، کسی پردے کی وجہ سے دل جھکنے کو تیار نہیں تھے. اچھا اس کا آغاز ہوتا ہے خود شیطان سے. جب خدا نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے باہر نکالا تو اس کا جملہ کیا تھا؟ شیطان سب کچھ جانتا تھا, ہزاروں برس کی عبادت کر چکا تھا, جانتا تھا کہ خدا کیا ہے, خدا کا مقام کیا ہے, اس کے خلیفہ کا مقام کیا ہے. لیکن جب خدا نے باہر نکالا تو اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ بارے اللہ اتنی مہلت دے دے کہ قیامت تک زندہ رہوں. اب آپ شیطان کے عقائد کو ذرا غور کیجئے, اس ایک جملے میں شیطان کے کتنے عقیدے سامنے آتے ہیں. پہلے تو یہ کہ خدا سے مانگ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو سمجھتا ہے. کہہ رہے قیامت تک مہلت دے دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت پر یقین رکھتا ہے لہذا مہلت مانگ رہا ہے. تو جانتا سب کچھ ہے لیکن دل نہیں مان رہا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں اور آپ سے اس کی قیمت چاہوں گا کہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات شیطان سے شروع ہوتی ہے, ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ عقل قبول کر رہی ہے, دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جب کسی میدان میں علی کو مولا بنایا گیا اور کہا گیا من کن تو مولا فہذا علی مولا, اور کوئی آتے اور آ کر کہتے ہیں بخن بخن یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنت, اے علی آپ کو مبارک ہو, آپ میرے بھی مولا ہو گئے, ہر مؤمن کے مولا ہو گئے, ہر مؤمنہ کے مولا ہو گئے. یعنی عقل قبول کر رہی ہے, دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کی عقل قبول کرے دل قبول نہ کرے اسے انسان نہ کہو, شیطان کا پیروکار ہوا کرتا ہے. تاریخ کو مزید آگے بڑھائیے, تاریخ پہنچتی ہے حاکم شام تک اور عمر ابن عاص اور یزید, یہ تین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں میں نے کل گزارش کی تھی امام احمد ابن حنبل کا جملہ, اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مختلف مجالس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے گی کہ بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے علی کو شاید امام کی حد تک نہ مانا ہو لیکن وہ فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے. کل میں نے امام احمد بن حنبل کی مثال دی, آج حاکم شام کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حاکم شام, عمر ابن عاص اور یزید, میں بات کر رہا ہوں تسلیم عقلی پر, عقل قبول کر رہی ہے دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تین بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آتے ہیں تحفہ لے کر, اس نے حاکم شام کو تحفہ دیا, جو وہ چلا گیا تو حاکم شام نے کہا کہ یہ تحفہ اس کا ہوگا کہ جو علی کی فضیلت کے بارے میں سب سے بڑا شعر کہہ دے. دشمنان علی کے درمیان علی کے فضائل کا مشاعرہ ہو رہا ہے. اب حاکم شام چونکہ بادشاہ تھا اس نے پہلا شعر کہا, اس نے کہا خیر الورا من بعد احمد حیدرا الناس ارض والوصی سماء, کا انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. حاکم شام کا شعر پڑھ رہا ہوں, انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوصی سماء, انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے, مصطفیٰ کے وصی کی مثال آسمان جیسی ہے. اس کے بعد یزید کی باری آئی. اب یزید نے جو شعر پڑھا وہ اس قابل نہیں کہ میں ممبر سے پڑھ سکوں, اس نے اپنے مزاج کے مطابق کا اشارہ کر دیتا ہوں خالی کہ علی ان کا ملیحتن, علی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کی دو بیویاں ہوں, جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو چاہے کتنی اچھی ہوں لیکن دونوں کی کبھی بنتی نہیں, ہمیشہ ایک دوسرے سے عداوت رہتی ہے. تو کہا علی کی مثال ایسی ہے کہ اگر علی کا کوئی مد مقابل بھی آ جائے تو کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن علی کی فضیلت کا اقرار اسے کرنا پڑے گا. یہ یزید نے اپنے طور پر ایک شعر کہا. جب عمر ابن عاص کی باری آئی تو اب یہ دو شعر کہہ چکے تھے. عمر ابن عاص جو حاکم شام کا وزیر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک شعر کہا, کہاذ الذی شہد الفضل بعدوہ والفضل ما شہدت به الاعداء, کا علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. جانتے تھے کہ علی کی فضیلت کیا ہے, سب قبول کرتے تھے لیکن دل اس پر بغض کا وہ پردہ آ چکا تھا کہ کہ اس کے بعد ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اب یقین جانیے اتنا یہ مولا کائنات کی معرفت رکھتے تھے. جب حاکم شام کا ذکر ہو رہا ہے, ایک مرتبہ کسی نے آ کر حاکم شام کے سامنے علی کی برائی کرنا شروع کی. اس لیے کہ جب وہ علی کے پاس گیا تھا تو علی نے اسے بیت المال سے دیا نہیں تھا. جب علی کی حکومت آئی تھی تو بہت بڑے بڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے, اور جو بہت کچھ چھوٹے تھے وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے. تو علی نے اسے بیت المال سے کہا تمہارا اتنا حصہ ہے, اس کے بعد تمہیں نہیں ملے گا, تم چلے جاؤ. تو وہ چلا گیا اور آیا حاکم شام کے پاس. اب کچھ لینا تھا اسے, تو حاکم شام کی چاپلوسی کے لیے کہتا ہے کہ میں ایک گونگے شخص سے ایک بولنے والے کے پاس آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے. حاکم شام نے کہا دیکھ اگر تجھے مانگنا ہے تو ویسے ہی مانگ لے, لیکن علی کے بارے میں جملہ مت کہہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اسے گونگا کہہ رہا ہے جس نے پورے عرب کو بولنا سکھایا ہے. تو حاکم شام اسے معلوم تھا. اور اس کے بعد جب علی کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اتنا بڑا دشمن علی ہے, لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اے عرب کے گیدڑوں اور بھیڑیوں اب باہر نکل جاؤ, اس لیے کہ جو عرب کا شیر تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. لہذا یہ ہے تسلیم عقلی. اس کے بعد کی ایک منزل ہے جسے ہم کہتے ہیں تسلیم قلبی, یعنی عقل بھی قبول کر رہی ہے اور دل بھی جھکا ہوا ہے, دونوں قبول کر رہے ہیں. یہ تسلیم قلبی کی عظیم منزل آپ کو نظر آئے گی. کہاں؟ علی ابن ابی طالب کا ایک عجیب جملہ ہے, فرماتے کن تو بوابا لقلبی, میں نے اپنے دل کو بند کر لیا. مولا آپ نے اپنے دل کو بند کر لیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تم نے اپنے دلوں کو کیوں بند کر لیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں جب تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو قرآن تو دل بند کرنے کا منع کر رہا ہے. علی کہتے کن تو بوابا لقلبی, میں نے اپنے دل کو بند کر لیا. وجہ کیا ہے مولا؟ مولا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خدا کی محبت کو بسا لیا. جب خدا کی محبت دل میں آ گئی اس کے بعد اس دل کو بند کر لیا. اب خدا کی محبت باہر جا نہیں سکتی, غیر خدا کی محبت دل میں آ نہیں سکتی. یہ ہے خدا کی محبت. جب دل جھکا ہوا ہو, اور دل کیسے جھکتا ہے؟ دل ایسے جھکتا ہے کہ آپ اور میں, ہمیں اپنے انداز کو اپنے طریقہ کار کو خدائی بنانا پڑے گا قدم قدم پر. دیکھیں وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا خدا اس پر راضی ہے یا نہیں. اگر راضی ہے تو کام کر ڈالو, اگر راضی نہیں ہے تو پھر حدیث کا آگے جملہ یہ ہے کہ وہ کام کیوں کرتے ہو جس میں مخلوق کی رضا حاصل ہو جائے اور خالق کی ناراضگی ہو جائے, وہ کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت یوسف اور زلیخہ جب ان کا ازدواج ہو گیا اور یوسف حجلہ عروسی میں جاتے ہیں تو دیکھا زلیخہ نماز پڑھ رہی ہے. کچھ دیر انتظار کیا, اس کے بعد زلیخہ سے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, جب ہمارا ملنا حرام تھا تو دل میں اتنی تڑپ تھی کہ نہ بادشاہ کی عزت کا خیال کیا نہ اپنی عزت کا خیال کیا, اور پہلے حرام پر تیار ہو گئی, اور اب جب ملنا حلال ہو گیا, اب تو ازدواج ہو گیا, اب نکاح ہو گیا, تو اس کے بعد یہ کہ عبادتیں ہو رہی ہیں, اب نمازیں ہو رہی ہیں, اب فکر ہی نہیں کوئی, وجہ کیا ہے؟ تو زلیخہ کا جملہ بہت عجیب تھا. زلیخہ نے جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی, کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا, آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا کیا ہے. اس کے حسن میں ڈوب کر دیکھیے, وہ جو حسن پروردگار ہے اس میں ڈوب کر دیکھیے. علی کیا جملہ کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ. علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیکھا لیکن اس سے پہلے خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ خدا کو دیکھا, اس میں خدا کو دیکھا, اس کے بعد خدا کو دیکھا. یعنی علی کی نگاہ میں ہر طرف خدا ہے. یہ خدائی نگاہ اسے بنانا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے بہت زندگی بھر کی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے. یہ قدم بقدم یہ منزل حاصل ہوتی ہے کہ جب نگاہ خدائی بن جائے, جب دل میں خدا اس طرح آ جائے, جب دل میں خدا اس طرح آ جائے کہ وقت آخر بھی حسین مظلوم کی زبان سے جملہ جاری ہو جائے کہ ترکت الخلق ترن فی ہواک وآیتمت العیال لکی اراک, اے خدا حسین نے اپنے بچوں کی یتیمی کو برداشت کر لیا ہے تاکہ تیرا دیدار ہو سکے. حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو سکے. یہ منزل, جو اس منزل پر جا کر قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں خود بخود سکھاتا چلا جائے گا. تم ایک قدم آگے بڑھو فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا جاؤں گا. ہاں اتنا فرق ہوگا, تم مجھے اگر تنہائی میں یاد رکھو گے تو میں محفلوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود صلاحیتوں سے, میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود صلاحیتوں سے. اور خدا کا اصول ہے جو جتنا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے خدا دوسروں کے سامنے اسے اتنا ہی اٹھاتا ہے. حسین مظلوم یہ بہترین مثال, یعنی حسین نے اپنے آپ کو جو قربان کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں 72 افراد شہید ہونے والے, کربلا کا ایک بیابان, کون رپورٹنگ کرنے والا, کون بتلانے والا؟ لیکن اللہ نے حسین کے میسج کو, حسین کے پیغام کو ایسے پہنچایا کہ آج کتنے ہی مقامات ہیں جہاں نام خدا نہیں ہے لیکن نام حسین موجود ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو اس وادی میں کبھی آ کر دیکھیے, جب ایک قدم آپ رکھیں گے آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے خدا 10 قدم آگے بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کے ایام میں سب سے پہلے تو ایک دعا یہ کرنی چاہیے, بار الہ جو کچھ ہو چکا اسے بخش دے, جو کیا وہ غلط کیا, جو ہو چکا خطا ہو چکی ہے خطا, وہ غلطی ہو گئی خطائیں ہو گئی, لیکن اب حسینی بن کر رہنا چاہتا ہوں, حسینی بن کر جینا چاہتا ہوں. اور عزیزان گرامی, یعنی حسینی بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا, ایک ہے تسلیم عقلی, میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں جو علی کو مانتے ہیں عقل سے دل سے قبول نہیں کرتے, تو ان کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی, قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی, چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. تو جب بغض آ جائے نا دل میں, اس کے بعد پھر انسان کسی چیز کو سمجھتا بھی ہے لیکن اسے مانتا نہیں ہے, اسے قبول نہیں کرتا. تو اب علی کو کیسے قبول کیا جائے؟ علی کو ایسے قبول کیجیے, سلمان فارسی مولا کائنات کے وہ صحابی کے, ان سے بڑھ کر کوئی علی کا صحابی نہیں ہے. مدینۃ المعاجز میں آقا ہاشم بحرینی نے اس بات کو لکھا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مدینے سے باہر نکلے سلمان فارسی اور علی ابن ابی طالب, دونوں ساتھ ساتھ تھے. اور مدینہ اس دور کا, خدا آپ کو انشاءاللہ حج بیت اللہ کی شہادت عطا فرمائے, جو مسجد النبوی کی تعمیر ہے وہ آج اس طرح کی گئی ہے کہ جو مسجد النبوی کی چار دیواری ہے اس میں رسول کے زمانے کا پورا مدینہ آ گیا ہے, اسے خاص اس انداز سے بنایا گیا. لہذا مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, چھوٹا سا شہر تھا. اور جب کچھ قدم آپ نکلیے اور کچھ منٹ آگے بڑھیے تو اس کا مطلب یہ کہ مدینہ سے آپ باہر نکل گئے. تو علی اور سلمان فارسی چل رہے تھے ساتھ ساتھ, مدینہ سے باہر کچھ نکلے, جیسے ہی کچھ آگے بڑھے تو جنگل شروع ہوا. جنگل میں کچھ مزید آگے بڑھے تو سلمان فارسی نے کہا کہ مولا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ایک معجزہ دیکھوں. چوٹیاں نظر آ رہی تھی سلمان کو, کون سا معجزہ؟ معجزہ یہ تھا کہ قرآن کریم کوٹ کرتا ہے کہ جب سلیمان گزر رہے تھے اور سلیمان کا لشکر تھا وہ آب و تاب کے ساتھ پورا گزر رہا تھا, تو چوٹیوں کا ایک قافلہ تھا جو سامنے سے گزر رہا تھا, تو چوٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا الی مساکنکم, اپنے گھروں میں جلدی داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے. ہوا نے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. جب سلیمان اس کے پاس پہنچے تو چوٹی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ کیا تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف ہے کہ میں تجھے کچلتا ہوا چلا جاؤں گا؟ چوٹی نے جواب دیا, اب جواب کہنے کو ایک جملہ ہے اور پھیلانا چاہیں تو پوری تاریخ اسلام ہے. آپ کی توجہات پر چھوڑتا ہوں اس جملے کو اور آپ کی سمجھ پر اس جملے کو چھوڑتا ہوں. چوٹی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, آپ تو معصوم ہیں, معصوم کبھی خطا نہیں کیا کرتا، معصوم کبھی ظلم نہیں کیا کرتا، لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں ہوا کرتا. کہ وہ کب کسی کو کچل کر چلے جائیں، لہذا مجھے ان کا خوف تھا. فتبسم ضاحکا، قرآن کہتا ہے سلیمان اتنا مسکرائے کہ کہتے والی کیفیت ہو گئی. تو جس طرح سے سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی تھی، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ آواز سنوں کہ چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. مولا نے اب دیکھیے معجزہ ہر ایک کو دکھلایا نہیں جاتا، لیکن سلمان جو ہم سفر ہوتا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. سلمان ہے دسویں درجے کے صحابی ایمان کے، اور علی ہے کل ایمان. لہذا اب جو سفر ہو رہا ہے تو لہذا علی نے معجزہ دکھلایا، معجزہ ایسا دکھلایا کہ ایک ہاتھ پھیرا اور سلمان کو سمجھ میں آنے لگا کہ چوٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. اب یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے، وہ یہ کہ سلمان فارسی ان چوٹیوں کی آواز سنتے ہیں، تو کل تک جو چوٹی اپنی قوم سے کہہ رہی تھی کہ ادخلوا الی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں لشکر کچل نہ دے، آج وہ سردار کہہ رہی کہ اخرجوا الی مساکنکم، اپنے گھروں سے جلدی باہر آ جاؤ، اس لیے کہ اب وہ یہاں سے گزر رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. اور جب سلیمان کے ہاتھ میں وہ چوٹی تھی تو سلیمان نے ایک سوال کیا تھا، ویسے جیسے ہم کبھی کسی بچے سے پوچھا کرتے ہیں یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں، مذاق میں، ویسے ہی سلیمان نے ایک سوال کیا چونٹی سے، یہ بتاؤ تمہارا درجہ زیادہ بلند ہے یا میرا درجہ زیادہ بلند ہے. اب کہاں اللہ کے نبی اور کہاں چونٹی کا مقام. تو چونٹی نے جو جملہ کہا اس کو ہم اردو زبان میں اگر محاورتن ترجمہ کریں تو بات ہوگی کہ اللہ کے نبی بات تو کہہ دوں لیکن چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی، اجازت دے تو کہوں. کا اجازت ہے کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کا اس وقت تو میرا درجہ زیادہ بلند ہے. سلیمان حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اس وقت تمہارا درجہ بلند ہے، یعنی کیا؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر سوار ہیں. کہا میں تخت پر سوار ہوں. آپ کے بوجھ کو کس نے اٹھایا ہے؟ کہا ہوا نے اٹھایا ہے. کہا میں کہاں پر سوار ہوں اور میرے بوجھ کو کس نے اٹھایا ہے؟ کہا تم میرے ہاتھوں پر ہو، تمہارے بوجھ کو میں نے اٹھایا ہے. کہا پھر وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو تخت نے اٹھایا ہوا ہو، یا وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو کسی نبی خدا نے اٹھایا ہوا ہو؟ تب توجہ کیجئے گا، جب چونٹی سلیمان کے ہاتھ میں پہنچ کر اتنی افضل بن جائے کہ سلیمان سے افضلیت کا دعویٰ کر لے، کم سے کم مقام لفظ ہی میں صحیح سلیمان سے افضلیت کا دعویٰ کر لے، تو جب علی کے قدم دوش رسالت پر پہنچے ہوں گے تو علی کی فضیلت کس مقام پر پہنچی ہوگی؟ لہذا اب یہ معجزہ ہو گیا، سلمان فارسی اور مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں. کچھ آگے بڑھے تو اردو میں ایک اور محاورہ کہا جاتا ہے کہ انگلی دی تو ہاتھ پکڑ لیا. سلمان فارسی کہتے ہیں مولا جی چاہ رہا ہے کہ ایک اور معجزہ دیکھ لوں. مولا نے کہا بتاؤ کون سا معجزہ؟ کہا حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ ان کا معجزہ کیوں؟ کہا مولا اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ اللہ نے جو معجزات الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب کو عطا کیے گئے، لہذا اب چاہتا ہوں عیسیٰ کا معجزہ دیکھوں. اچھا عیسیٰ کا کون سا معجزہ؟ کہا مولا معجزہ یہ تھا کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اب اس بھرے جنگل میں کون ناتم ناتم ذات کسے مردہ بنایا جائے، کسے زندہ کیا جائے؟ سلمان پر تو یہ معجزہ ہو نہیں سکتا، سلمان تو خود دیکھنا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں انہیں بلاؤ، انہیں بلاؤ گے یہ آ جائیں گے. اب ایک پرندہ گزرا، سلمان نے بلایا لیکن پرندہ نہیں آیا. دوسرا پرندہ گزرا، سلمان نے اشارہ کیا پھر نہیں آیا. کہا یا امیر المومنین آپ تو کہہ رہے تھے پرندے کو بلاؤ یہ آ جائیں گے، میں انہیں اشارہ کرتا ہوں یہ آ نہیں رہے. علی نے کہا سلمان ویسے تھوڑی آئیں گے، جب تک میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے اس وقت تک نہیں آئیں گے، پہلے میرا نام لو اس کے بعد آئیں گے. سلمان نے علی کا نام لے کر بلایا. میں پھر حوالہ دے دوں مدینۃ المعاجز، آغا ہاشم بحرینی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے. وہ پرندہ آیا، سلمان نے اپنی جیب سے چھری نکالی، پرندے کی گردن پر رکھی اور پھیری نہیں، خود پرندہ اپنی گردن پھیرتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے. سر الگ دھڑ الگ، سلمان نے سر اور دھڑ کو لیا. علی نے کہا انہیں جوڑو، کہو قم بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ پرندہ زندہ ہو جائے گا. پرندہ زندہ ہوا, اڑتا ہوا چلا گیا. اب علی کا کمال دیکھیے. علی کہتے ہیں سلمان وہ تو عیسیٰ تھے جو مردے کو ایک بار زندہ کیا کرتے تھے, میں تو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں. اس پرندے کو دوبارہ بلواؤ اور اسے پھر ذبح کرو. اسے دوبارہ بلوایا, اسے پھر ذبح کیا, کہا جوڑوں کا حکم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ پرندہ پھر زندہ ہوا چلا گیا. علی نے کہا تیسری مرتبہ بلاؤ, پھر کہا چوتھی مرتبہ بلاؤ, پانچویں مرتبہ بلاؤ. مدینۃ المعاجز کی روایت یہ ہے کہ مولا کائنات نے اس معجزے کو 70 مرتبہ دہروایا. 70 مرتبہ پرندہ ذبح ہوا, 70 مرتبہ علی کے حکم سے زندہ ہوا. سلمان کہتے ہیں یا امیر المومنین اب یقین آ گیا مجھے, اب دل کو تسلی مل گئی. لیکن اب جی یہ چاہتا ہے کہ ایک آخری اجازت اور دے دیں, تو میں اس پرندے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پرندے سے. اب دیکھیں یہ ہے گڑ کی بات, جہاں تک آپ کو لے آیا. کہا کہ ٹھیک ہے سلمان اجازت ہے. سلمان نے پرندے کو بلایا اور پرندہ سامنے موجود تھا. سلمان نے اس پرندے سے پوچھا کہ اے پرندے اتنا بتلا, جب میں تجھے ذبح کر رہا تھا تو کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا سلمان تکلیف پوری پوری تکلیف ہو رہی تھی, میں تو پوری شدت کے ساتھ اس تکلیف سے گزر رہا تھا. سلمان حیران ہوتے, موت کی تکلیف آسان نہیں ہے. جب روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو بعض روایتوں کے مطابق ویسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی زندہ انسان کے اوپر سے کھال کو اتار لیا جائے, کسی زندہ انسان کو آگ میں جلا دیا جائے, کسی مخمل کے کپڑے کو خاردار کانٹوں میں رکھ کر اسے کھینچ لیا جائے. لہذا کہا گیا کہ موت کے وقت کو بہت یاد کرو اور موت کے وقت کا سامان کرو. اور موت کے وقت کا سامان کیا ہے؟ کہا ملک الموت کو اپنا دوست بنا لو. ملک الموت کو کیسے دوست بنائے تاکہ وہ روح آسانی کے ساتھ اور آرام سے قبض کرے؟ کہا ملک الموت کو دوست بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز اول وقت میں پڑھا کرتا ہے ملک الموت اس کا دوست بن جایا کرتا ہے. اول وقت میں نماز ادا کرو. فقط نماز ادا کرنا نہیں, یہ نہیں کہ جناب ٹائم دیکھ رہے ہیں ابھی 5 منٹ بچا ہے تو پھر نماز پڑھ لیں. نہیں, اول وقت میں جیسے ہی نماز کا وقت ہوا نماز ادا کرو. کہا ملک الموت دوست بن جاتا ہے, روح آسانی کے ساتھ قبض کرتا ہے. تو سلمان حیران ہو گئے, کہا تو یہ تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا تکلیف ہو رہی تھی. تو پھر اتنا بتا کہ جب تکلیف اتنی شدید ہو رہی تھی تو میں جب تجھے بار بار بلاتا تھا تو تم میرے کہنے پر آ کیوں جاتا تھا؟ پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی, دوسری مرتبہ ہوئی, تیسری مرتبہ, آخر کبھی تو رکتا. میں جب تجھے بلاتا تھا تو میرے کہنے پر آ جاتا تھا, وجہ کیا ہے؟ پرندے کا جواب بہت عجیب تھا. پرندے نے جواب دیا کہ اے سلمان تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے اتنا تو کہہ دیا کہ تو مجھے بلاتا تھا تو میں آ کیوں جاتا تھا, تو نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا تھا. تو اس علی کے نام پر بلا رہا تھا, علی کے نام پر 70,000 مرتبہ بلواتا رہے, علی کے نام پر تو میری جان حاضر ہے. لیکن یہ غیر مکلف پرندہ جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ اپنی زبان سے سمجھا رہا ہے اگر علی کا نام آ جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کرو. اور یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ بھی کہتے ہیں علی کے نام پر جان قربان, علی کے فرزند کے نام پر جان قربان, جب ان کا ظہور ہوگا ہم سب جان قربان کریں گے. لیکن کون کہہ سکتا ہے, کس میں اتنی جرات ہے جو واقعی دل سے اس جملے کو کہہ سکے؟ جب مال کی قربانی کی بات آتی ہے تو مال قربان ہوتا نہیں تو جان کیسے قربان ہوگی؟ کسی نے کہا تھا نا, کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر, کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر, تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا. مال دینے کی تو ہمت نہیں, جب مال دینے کی ہمت نہیں تو پھر جان دینے کی ہمت کیسے آئے گی؟ لہذا جو اس وقت ہے, اچھا بہت سے ہم میں سے ہوتے ہیں کہتے ہیں جب امام آئیں گے جب کریں گے, جب بڑے ہو جائیں گے, جب بزرگ بوڑھے ہو جائیں گے, جب نماز روزے کی ایج آئے گی تب کریں گے کام. نہیں, تب کریں گے کی بات نہیں ہے, جو کرنا ہے ابھی کر ڈالیے. یہ اس وقت کی جو زندگی ہے کسے معلوم کب تک زندہ رہیں گے, کسے معلوم کب تک مہلت بنے گی. یعنی میں آپ سے کہوں میرے اور آپ کے لیے تو کربلا نہیں بنی, کربلا جن کے لیے بنی تھی انہوں نے امتحان دے لیا. تو میرے اور آپ کی کربلا کون سی ہے؟ میری اور آپ کی کربلا وہی ہے کہ جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں. میرے لیے کوئی نیا میدان نہیں بننے والا, میرے لیے یہی میدان ہے جو اس وقت موجود ہے, مجھے اسی میں جہاد کر کے بتلانا ہے. اگر میں انتظار کرتا رہوں کہ نہیں جب امام آئیں گے جب دیکھا جائے گا, تو امام آئیں گے اس وقت تو ابھی, یعنی ایک جملہ کہہ دوں, ابھی چھوٹے ظالم سے مقابلہ نہیں ہو رہا, تو جب امام آئیں گے تو بڑے ظالم سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ ابھی میری ہمت ختم ہو جاتی ہے، ابھی میرا جوش ختم ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، کچھ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے کربلا میسج ہے اس بات کا. حور نے ایک دفعہ ہمت کی، ابھی منزل مصائب پر نہیں آیا، ایک جملہ سنیے گا، حور کی زندگی کا آخری ایک گھنٹہ نکال دیجیے تو حور زیارت وارثہ کے کس جملے میں، حور اس جملے میں آتا ایک گھنٹہ پہلے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت پہ، حور اس جملے میں آتا. لیکن ایک گھنٹے نے اس کی تقدیر کو ایسا بدلا کہ اب کس جملے میں آتا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدتا نساء العالمین. حر فاطمہ زہرا کا مددگار بن گیا. انصار کا مطلب کیا؟ مددگار. اتنا بڑا مقام، لیکن قربانی دینا پڑتی ہے. جب حر وہاں سے یہاں آیا ہے، خود کو بھی قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے. جب قربان کیا تو یہ منزل ملی ہے. تو مجھے اور آپ کو کچھ قربان کرنا پڑے گا. میں نے آخر اب تک اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے جو اللہ مجھے عطا کرے؟ کیا میں نے کچھ کیا ہے؟ کیا میں نے اپنا مال قربان کیا ہے؟ کیا اپنی جان قربان کی ہے؟ کیا اپنی اولاد قربان کی ہے؟ میں اور آپ کس توقع میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب تک قربان نہیں کریں گے، یہاں قربانی کی منزل ہے. علی کی جو محبت ہے، کسی نے کہا تھا نا، یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی، یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. یہ علی کی محبت ہے، یہ نہیں کہ آج ہے اور کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، یہ تو علی کی محبت ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں تو امتحان ہوگا، اور جو امتحان سے گزرے گا تو پھر وہ اس مقام تک پہنچے گا. تو حور نے وہ امتحان دیا، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تقوی قبول کرنے کی صلاحیت ہو، کم سے کم اگر تقوی قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر اسے قرآن ہدایت دیتا ہے، ورنہ اسے ہدایت نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں مولانا، ہم اپنے آفس میں بحث کرتے ہیں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان پر جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان سے بحث کرتے ہیں، ہم لاکھ دلیل دے دیں وہ قبول ہی نہیں کرتے. تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں، بہت سے ایسے تھے جو بزم رسالت میں بیٹھ کر نہیں بدلے، تو آپ کی آفس میں بیٹھ کر کیسے بدل جائیں گے؟ تو بدل جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں کچھ موجود ہو. حور کے دل میں پہلے سے ایک جذبہ ضرور موجود تھا، اسی جذبے نے اس کو بدل کر رکھا. کیا جذبہ تھا؟ جب حور اپنے گھر سے چلا تھا یزید کی فوج میں، تو اسے ایک آواز آئی تھی، اے حور تجھے مبارک ہو. حور اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میں تو قتل حسین کے ارادے سے جا رہا ہوں، مجھے کون مبارکباد دینے والا ہے؟ لیکن حور کے دل میں جذبہ کون سا تھا؟ جذبہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب حور نے حسین کے لشکر کو روکا، جب حسین کے لشکر کو روک دیا، حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، اس سے کہا کہ دیکھ ہمارا راستہ نہ روک، حور نے حسین کی لگام کو تھام لیا. یہاں حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھامنا تھا کہ حسین نے ایک جملہ کہا، اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. بس اتنا کہنا تھا کہ حور نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے مولا، اگر آپ کی ماں کا مقام بھی میری ماں کے جیسا ہوتا تو میں آپ کو پلٹ کر یہی جواب دے سکتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. یعنی حور کا جذبہ کون سا ہے؟ فاطمہ زہرا کی محبت ہے حور کا جذبہ. حور کے دل میں جب یہ جذبہ موجود ہے، اس کے بعد ہدایت دینے والا حسین ہے. آپ کے دل میں الحمدللہ محبت موجود ہے، اس محبت کو بس اس طرح سے استعمال کیجئے، خدا سے دعا کیجئے، بار اللہ تو نے جو علی اور اولاد علی کی محبت اس دل میں رکھی ہے، بس مجھے دین کے کسی کام میں استعمال کر لے. بس ایک مرتبہ میں اور آپ دین کے کسی کام میں استعمال ہو گئے، اس کے بعد دیکھیے حسین آپ کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں، کہاں لے کر جاتے ہیں. ایک مرتبہ دین کے کام میں استعمال ہو کر دیکھیے، آگے بڑھیے، ہمت کیجیے. حور نے جب یہ جواب دیا، حسین کہتے ہیں دیکھ راستہ نہ روک، حور کہتے ہیں کہ حور کہتا ہے کہ حسین میں آپ کو کربلا تک آ کے چھوڑ دوں گا، کربلا میں آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کے بعد وہاں آپ آزاد ہیں۔ کیونکہ حسین کوفہ جانا چاہتے تھے، خود نے کہا کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کے بعد جب حسین کربلا کی جانب آتے ہیں اور حسین وہاں پر اپنا قیام کرتے ہیں، آج تاریخ وہ ہے، دو محرم کی تاریخ آ گئی۔ عزاداروں، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آپ کی اور میری گریے کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ دو محرم کو حسین کربلا میں آئے تھے، اور کربلا میں آنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ حور کی شہادت پڑھوں یا کربلا کا واقعہ پڑھوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ دونوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جب حسین کربلا میں پہنچے تھے تو بنی اسد کا قافلہ تھا جس کی یہ زمین تھی۔ حسین اس قافلے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں تم سے زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کر کہ اے مولا، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ مولا ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا خریدنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی یہاں پر قیام کیجیے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، نہیں بنی اسد والوں، مجھے کچھ دن کے لیے یہاں نہیں رہنا، قیامت تک کے لیے اسی زمین پر قیام کرنا ہے۔ لہٰذا حسین نے پہلے شہادت کی خبر دے دی، کہا میں تم سے زمین خریدتا ہوں، اس کے بعد بنی اسد والوں کو ہبا کر دی۔ اور ہبا کرنے کے بعد حسین ایک جملہ کہتے ہیں دیکھو میری کچھ شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا کیا شرطیں ہیں؟ حسین نے کہا دیکھو میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی ظاہر میری زیارت کے لیے آئے۔ اے مولا تیرے قربان ہو جائے، تو نے ہم جیسوں کا خیال رکھا مولا، جب بھی کوئی تیرا ظاہر تیری زیارت کے لیے آئے۔ کہ اسے اپنا مہمان بنا کر رکھنا۔ آج بھی بنی اسد والے جو قبیلہ ہے عراق میں، عاشور کے دن سب باہر آتے، کہتے ہیں اے مولا حسین آپ کے ظاہر کی خدمت کے لیے آج بھی حاضر ہیں۔ کہ مولا دوسری شرط کیا ہے؟ کا دوسری شرط یہ ہے کہ حسین نے مردوں سے کہا کہ دیکھو یزیدی فوج ہمیں شہید کر کے چلی جائے گی، ہمارے لاشیں یہاں پر بکھرے ہوں گے، دیکھو تم اس سے وعدہ کرو کہ تم میرے لاشوں کو دفنا دو گے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ یا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ کے لاشوں کو، آپ کے شہداء، آپ کے ساتھیوں کے لاشوں کو دفنا دیں گے۔ حسین نے کہا اچھا تم جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آتی ہیں چادریں اوڑھ اوڑھ کے آتی ہیں حسین کے سامنے۔ جب عورتیں آ گئی، حسین کہتے ہیں عورتوں تمہیں معلوم ہے میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائے اور لاشوں کو دفن نہ کریں، نہر کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا کر جانا۔ پھر کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھیج دو، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، حسین ان بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اے بچوں دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، دیکھو تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے، نہر کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جانا۔ میں کہوں گا اے مولا لاشوں کو آپ کو دفنانے کے واقعی بہت فکر تھی۔ بس جب گیارہ محرم آ گئی، اسی روایت کو آگے بڑھو اور ختم کر دو، جب گیارہ محرم کا دن آیا، یزیدی فوج چلی گئی، بنی اسد کا قبیلہ باہر نکلتا ہے، لیکن لاشوں کو دفنانا چاہتے ہیں، کیسے دفنائیں، کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاشے کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے، سروں کو کاٹ کر لو کے نیزہ میں بدل کیا گیا، لباسوں کو لوٹ لیا گیا۔ بنی اسد کا سردار آتا ہے، بس دو جملے کہوں گا، سردار آتا ہے آ کے کہتا ہے دیکھو آقا ہماری مجبوری سمجھ رہے ہیں، ایک گنجے شہیدہ تیار کرو، تمام شہدا کو ایک ساتھ دفن کرتے ہیں، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، آج بھی حسین کے پائے کی سیدھی جانب گنجے شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، یہ آنے والا مسافر عجیب ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے۔ مسافر آتا ہے کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا ہے، دیکھو یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ جان کا لاشا ہے، یہ حر یزید ریاحی کا لاشا ہے، ایک ایک لاشا دفناتے جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے بامال ہو۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے،
پھر کسی نے پوچھا ایک شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے رہے کلیجے میں مرضی کا ٹوٹا ہوا بھالا سر. یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے. پھر کسی نے کہا تھا یہ کہ شہید کا لاشا ہے، کہا دیکھتے رہے پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، ارے یہ میرا بابا. حسین کا لاشا دفنایا. آخری جملہ کہوں گا بس. جب قبیلہ واپس جانے لگا، میرے مولا نے کہا ارے اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ. کہا آقا وعدہ پورا کر لیا، تمام شہداء کو دفنا دیا. کہا نہیں، نہر کے کنارے میرا چچا عمر فضل ربا. میرا چچا باقی رہ گیا، اسے دفنانے میرے ساتھ چلو. بدراوی کہتا ہے قافلہ ساتھ چلا اور عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. چٹائی کو منگوایا گیا، لاش کے ٹکڑوں کو چٹائی پر رکھا اور مولا نے لاشے کو قبر میں اتارا. اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، نہ میں کہہ پاؤں گا نہ تم سن پاؤ گے، آخری جملہ کہوں گا. مولا نے جیسے لاشے کو اتارا اس کے بعد کہتے سب دور ہو جائے، اب کوئی میرے قریب نہ آئے. کوئی قریب نہ آیا. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا شاید میرے مولا بے ہوش ہو گئے ہوں گے. میں قبر کے قریب پہنچا تو اب عجیب منظر ہے، ارے میرا بیمار ماں اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتا رہا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکڑا چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکڑا.